للمرسلين وإثرته الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. جمعے کے اس طرف سے قبل شہر کے دوسرے سرے پر، یعنی ملیر کے علاقے میں، ایک اور درس کا آغاز ہو چکا ہے، اور آج کی تاخیر صرف کسی وجہ سے ہوئی کہ منتظمین کرام کو یہ اندازہ نہ تھا کہ وہ کتنی دیر میں وہاں سے یہاں ہم کو پہنچا سکتے ہیں، اور جمعے کی وجہ سے راستے میں کچھ رکاوٹیں زیادہ تھیں. اگر یہ توقع یہی تھی کہ آج راستے نسبتاً زیادہ کھلے ہوئے ہوں گے، بہرحال یہ درس جس سے قبل ہے، کیونکہ ہفتے میں ہر ہفتے نہیں ہے بلکہ شاید مہینے میں ایک یا دو دفعہ، اس لیے کبھی کبھار آپ کو تھوڑی دیر کی زحمت برداشت کرنا پڑے گی. ویسے کوشش یہی کی جائے گی کہ آئندہ اس درس کو پابندی وقت کا عادی بنا دیا جائے تاکہ آپ کے لیے پریشانی نہ ہو. میں نے گزشتہ درس میں یہ عرض کیا تھا کہ فی الحال جن مسائل پر گفتگو کی جا رہی ہے وہ مسائل ایسے ہیں کہ بہت زیادہ وقت لگ جاتا ہے وضاحت میں. نتیجے میں آدھا گھنٹہ، جو تقریباً 13-14 سال سے طریقہ کار رہا ہے، اب ناکافی محسوس ہونے لگتا، تو اکثراً یہ ہوا کرے گا کہ کبھی پورے گھنٹے کی مسائل کی بحث ہوگی اور کبھی کسی دن آدھے گھنٹے کی تقریر کے بعد 10 یا 15 منٹ کے مسائل. یقیناً وہ ترتیب اب قائم نہیں رکھی جا سکتی کہ جو آج سے 13 سال پہلے تھی. کہ اگر آپ برا نہ مانیں تو جس وقت آپ لوگ مسائل کے اعتبار سے بچپنے سے گزر رہے تھے، اب بہرحال آپ کی جوانی آ چکی ہے مسائل کے اعتبار سے، اس لیے وقت زیادہ لگتا ہے ایک ایک چیز کی وضاحت میں. تو طریقہ کار تو وہی رہے گا کہ مسائل اور تقریر، مسائل اور تقریر، کبھی تقریر کو زیادہ وقت ملا، کبھی مسائل کو زیادہ وقت ملا، لیکن وہ جو آدھے آدھے گھنٹے کی پابندی تھی اس کو فی الحال ختم کیا جا رہا ہے. سورہ مبارکہ نور کی جس آیت کی تلاوت کی گئی، اس کی روشنی میں گناہان کبیرہ میں سے ایک اور گناہ کا تذکرہ آج تقریر کی حد تک مقروض ہے. یہ ذہن میں خیال رکھیے گا کہ پچھلی دفعہ پورے ایک گھنٹے کے مسائل آ گئے تھے، جو ہمارا دوسرا عنوان ہے، آج اس کا حق ادا کرنا. گناہان کبیرہ اگر یہ ایک ترتیب کے ساتھ بیان ہو رہے تھے، لیکن پھر میں نے یہ عرض کیا کہ اب اس کی ترتیب کو بھی میں بدل رہا ہوں. تو گناہان کبیرہ میں سے ایک گناہ سورہ نور کی آیت کی روشنی میں آج آپ کے سامنے گفتگو کرنا، جس کا نام ہے قرض، قاف، ضال اور فے. قرض یہ گناہان کبیرہ میں سے ایک اہم ترین گناہ، اور موجودہ معاشرے کے اندر جہاں اس مسئلے میں لوگ سب سے زیادہ لاپرواہ ہو گئے، جس کے بارے میں اسلام نے سب سے زیادہ تاکید کی، اس گناہ کی اہمیت اور اس گناہ کی مذمت اور زیادہ بڑھ جاتی. انسانی اعضاء سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک، جو پورا انسان ہے، اس کے اعضاء سب سے زیادہ زبان وہ حصہ جسم ہے جس کی حفاظت کی تاکید روایات میں آئی. اگرچہ اس ایک روایت کی روشنی میں جو اصول کافی کی دوسری جلد میں موجود ہے، اور جس میں 27 پرانی آیات کی مدد سے امام نے اپنے ماننے والوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ سر سے پیر تک انسانی جسم کے ہر حصے کا ایک تقاضا ہے، ہر حصے کا ایک ایمان. اس میں آنکھیں بھی آ گئیں، اس میں کان بھی آ گئے، اس میں زبان بھی آ گئی، اس میں پیٹ بھی آ گیا، اس میں شرمگاہ بھی آ گئی، اس میں ہاتھ بھی آئے، اس میں پاؤں بھی. دوسری جلد میں یہ غالباً واحد حدیث ہے کہ جس حدیث کو بیان کرتے ہوئے 27 قرآنی آیات کو امام کو بطور دلیل پیش کرنا پڑا. ترجمہ اردو زبان میں ہو چکا ہے جلد دوم کا، وہاں یہ حدیث دیکھی جا سکتی. تو اگرچہ انسان کے جسم کے ہر حصے کے بارے میں ایک حکم ہے، ایک تاکید ہے کہ اس کی حفاظت کرنا، لیکن سب سے زیادہ انسانی جسم کے تین حصے ہیں جن کے بارے میں احتیاط کا حکم دیا گیا. ایک شرمگاہ کہ جو بہت سارے گناہوں کا مرکز بن جاتی ہے، زنا، لباس، استمنا اور اس قسم کے گناہ. دوسرا پیٹ اور تیسری زبان. اور پھر ان تین میں سب سے زیادہ تاکید زبان کے بارے میں، جس کے بارے میں معصوم نے کہا کہ اگر یہ جسم انسانی کے نازک ترین اور نرم ترین حصوں میں سے ایک ہے، لیکن یہی وہ حصہ ہے جسمانی جو زیادہ تر لوگوں کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گا. خصوصیت کے ساتھ عورتوں کے بارے میں جو ایک روایت ملتی کہ معراج کی رات پیغمبر اسلام کے مشاہدات جب ختم ہوئے اور واپس پیغمبر نے اس دنیا میں آ کے اپنے صحابیوں کو یہ واقعات سنا، تو کسی نے سوال بھی کیا تھا کہ آپ کو جہنم اکثریت کن کی نظر آئی، تو پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں مجھے عورتوں کی اکثریت نظر آئی. اور اس کے بعد پھر پیغمبر نے یہ بھی کہا کہ اگر عورتیں، میرا کلمہ پڑھنے والی عورتیں اپنی زبان پہ قابو پا لیں تو عورتوں کی اکثریت جہنم کے بدلے میں، یہ روایت جہنم کے بارے میں، جہنم کے بدلے میں عورتوں کی اکثریت جنت میں پہنچ جائے گی. اور میں نے اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ بطور استشهاد وہ روایت آپ کے سامنے پیش کی کہ ہمارے پانچویں امام کے صحابی اپنے منہ میں سنتر لے کے بیٹھا کرتے، اور جب وجہ پوچھی گئی تو کہا کہ یہ زبان ایک ایسی چیز ہے کہ جتنا بھی ہم نے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، بہرحال یہ کہیں نہ کہیں پھسل جاتی، کہیں نہ کہیں لفظش ہو جاتی، کبھی نہ کبھی یہ ہم کو دھوکہ دے جاتی. تو اب ہم نے اپنی زبان پہ یہ پابندی لگا دی کہ ہر وقت زبان پہ کنکر رہے تاکہ نہ زبان آزاد ہو اور نہ ہی وہ ہم کو کسی گناہ میں مبتلا کرے. تو بطور استشهاد میں نے کہا کہ اگر یہ جملہ امام کا نہیں کہ اپنی زبان پہ کنکر رکھ کے بیٹھو، لیکن امام کے صحابیوں کا اتنی احتیاط کرنا یہ بتا رہا کہ امام معصوم کی جانب سے اتنی ہی کوئی سختی اور پابندی آ رہی ہوگی کہ لوگوں نے خود اپنے اوپر یہ پابندی لگا لی کہ زبان کو اتنا آزاد چھوڑو ہی نہیں کہ بات نہیں یہ ننی سی زبان، یہ منی سی زبان، یہ چھوٹی سی زبان، یہ ایک تولے کی زبان تمہارے پورے جسم کو کسی گناہ میں مبتلا کر دے. چنانچہ تاریخ کے اندر احادیث معصومین کے علاوہ بھی جو دوسرے حکماء اور فلاسفر گزرے، خصوصاً پہلے زمانے میں جن کی تعداد زیادہ ہوتی، ان کے بھی واقعات ملتے کہ سب سے زیادہ زبان کے گناہوں سے ہم کو ڈرایا گیا. اب زبان سے جو اتنا زیادہ ڈرایا جا رہا وہ چند گناہوں کی وجہ سے ہے. وہ گناہ کون کون سے ہیں؟ ان میں سے کچھ سے تو ہر ایک واقعی ہے. جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی قسم کھانا، توہین کرنا، مذاق اڑانا، تانا دینا اور جتنے بھی قسم کی چیزیں، انہی میں سے ایک سخت ترین گناہ قصد کا گناہ بتایا گیا. قصد جو گناہان کبیرہ میں زنا اور لواطت کے گناہ کے فوراً بعد بیان کیا جاتا. پانچویں امام، ساتویں امام، آٹھویں امام اور نویں امام، یہ چار امام ایسے جن سے ہمارے پاس وہ حدیث آئی ہے جس میں گناہان کبیرہ کی فہرست ہے، اور ان چاروں معصومین نے قصد کو، قصد المحسنات کو گناہوں میں سمجھا. اب قصد کیسے کتے ہیں اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے سورہ نور کی آیت کی تشریح کا ترجمہ. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، وہ لوگ کہ جو اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ فاحشہ کو پھیلایا جائے. فاحشہ ایک تو اردو زبان میں جو خاص اس عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے جو زناکار، لیکن عربی زبان میں فاحشہ اس کو نہیں کہتے. عربی زبان میں فاحشہ کہتے بے حیائی کی باتیں، بے حدگی کی باتیں، بے غیرتی کی باتیں، کلن کھلا ہونے والے گناہ، جس سے لفظ فحش اردو زبان میں آیا. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، وہ لوگ کہ جن کی یہ خواہش ہے، جن کو یہ چیز پسند کہ گناہوں کو اور بے غیرتی اور بے حیائی کی باتوں کو پھیلایا جائے. کہاں پھیلایا جائے؟ فی الذین آمنوا، صاحبان ایمان کے اندر. لفظ فی آیا ہے جو اندر کے معنی دیتا، مومنین کرام ہے، یعنی مومنوں کے معاشرے کے اندر، مومنوں کے خاندانوں کے اندر، مومنوں کے گھروں کے اندر. جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بے حیائی اور بے غیرتی کی باتوں کو پھیلایا جائے، لہم عذاب علی، پروردگار ان کے لیے دردناک عذاب کی خبر دے رہا. یہ جملہ بار بار آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ کچھ لفظ ایسے خصوصاً جو ایڈجیکٹیو ہیں، جو صفتیں، یہ بولنے والے کے اعتبار سے بدلتی رہتی. ایک آدمی کسی چیز کو چھوٹا کہے، خدا کسی چیز کو چھوٹا کہے، فرق ہو جاتا. بڑا لفظ بڑا بھی ایک ایسا ہی لفظ ہے. ایک عام آدمی کسی کو بڑا کہے، خدا کسی کو بڑا کہے. درد ناک، اذیت ناک، تکلیف میں مبتلا کرنے والا. ایک عام آدمی کسی چیز کو کہے کہ اس میں بڑی تکلیف، وہ الگ مرحلہ. اور خدا کہے کہ عذاب العلیم، ہم انتہائی دردناک عذاب نازل کریں گے. جسے خدا کہہ دے کہ یہ انتہائی تکلیف پہنچانے والا عذاب ہے، وہ کتنا سخت عذاب ہوگا. اور پھر دنیا والا آخرت، دنیا کے اندر بھی اس کی سزا ان کے سامنے آئے گی اور آخرت میں بھی اس کی سزا ان کے سامنے آئے گی. اسی اعتبار سے بے غیرتی اور بے حیائی کی کسی بھی بات کو مومنین کرام کے درمیان بطور خبر بنا کے بھی پیش نہیں کیا جا سکتا. اسلام اس چیز کو پسند نہیں کیا کرتا. جو نہ تھے جو ہمارے یہاں ذرائع ابلاغ، اخبارات کا جو انداز ہے، ریڈیو کا جو طریقہ، ٹیلی ویژن کا جو انداز ہے، ایک اسلامی معاشرے کے اندر اس کی گنجائش ختم نہیں. میں گانے کی بات نہیں کر رہا، میں فلموں کی بات نہیں کر رہا، میں خبروں کی بات کر رہا ہوں. کہ اگر یہ خبر کہ مثلاً کوئی شخص بنا کے الزام میں پکڑا گیا، اس کی خبر دینا یہ بھی شریعت کے اعتبار سے انتہائی احتیاط سے تقاضا کرتا. الفاظ ایسے نہ ہوں کہ جس سے معاشرے میں بے حیائی پھیلے، ان مجرموں کے نام نہ آنے پائیں کہ جس سے ان کے خاندان یا ان کی شخصیت متاثر. یہ خبروں کی بات ہو رہی، وہ گانے وانے جو مسئلہ ہے وہ اپنی جگہ. اسی لیے آپ کو یاد ہوگا امام خمینی کا انقلاب سے پہلے ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے بارے میں جو فتویٰ تھا، اور جو انہوں نے اس کو مطلقہ حرام قرار دیا تھا، اس میں زیادہ زور گانے کا نہیں تھا، کہ گانا تو خیر ویسے ہی حرام، فلموں کا نہیں تھا، بلکہ اسی چیز کا تھا کہ اگر ٹیلی ویژن اور ریڈیو کے اوپر ظالم کی تعریف کی جا رہی، کوئی گانا نہیں ہو رہا، بہت سیریس گفتگو ہو رہی، لیکن ایک ظالم کی تعریف ہو رہی، جیسے شام کی تعریف ہو رہی، یا کسی مظلوم کی مذمت کی جا رہی، یا کسی مومن کا مذاق اڑایا جا رہا، اس وجہ سے ریڈیو اور ٹیلی ویژن زیادہ حرام. وہ گانا اور وہ فلمیں اور نامحرم الگ چیز، لیکن زیادہ اہم یہی چیزیں. تو بہرحال اسلامی معاشرے میں اگر اخبار چھاپے جائیں گے، تو جس طرح ہمارے یہاں اخبارات کے اندر خبریں آ جاتی بغیر یہ خیال کیے ہوئے کہ اس خبر کے پڑھنے کے بعد ایسا تو نہیں ہے کہ صاحبان ایمان کے ذہن سے، صاحبان ایمان کے دل سے گناہوں کی اہمیت کم ہونے لگے. لوگ یہ خیال کرنے لگے ارے اگر دو چار آدمی مر گئے تو کیا بات ہے، تو روزانہ مرا کرتے جو اخبارات پڑھتے پڑھتے. اگر مثلا کسی کے گھر پہ کسی نے حملہ کیا اور اس کے گھر والوں کی عزت لوٹ لی، یہ تو روزانہ ایک آدھ خبر لگ جایا کرتی. یہ جو خبریں یہ خود گناہوں کی اہمیت کو کم کیا کرتی اور انسان کو نہیں یعنی منکر کے معاملے میں ٹھنڈا کرتی. تو بہرحال یہ تو ایک ضمنی بات آ گئی. اصل مسئلہ یہ کہ دردناک عذاب کی خبر کی جا رہی ہے ان لوگوں کو کہ جو بے حیائی اور بے غیرتی کی باتوں کو معاشرے میں پھیلا رہے ہیں. اور یہ جو بے حیائی اور بے غیرتی کی باتیں، اس میں سب آ گیا، لیکن پھر اس کی سورہ نور میں آگے چل کر خصوصیت کے ساتھ ایک گناہ کا تذکرہ ہوا جس کا نام ہے فرض. فرض کا ترجمہ اکثر علماء تو نہیں، ترجمہ کرنے والے اکثر اس کو بہتان کہا کرتے ہیں. بہتان یعنی کسی پہ کوئی الزام لگانا، کسی پہ کوئی تہمت لگانا، یہ خود اسلام میں ایک حرام چیز ہے. لیکن قصد جو ہے وہ ہر بہتان کو نہیں کہتے. قصد کا مقصد یہ کہ کسی کے اوپر یہ الزام لگانا کہ اس نے زنا کیا ہے یا لواطت کی ہے یا اس نے حصہ لیا، اس الزام کا نام اسلام میں قصد ہے. باپ دال اور پھر اور خود، اور یہ گناہان کبیرہ میں بدترین گناہ. تہمت خود ایک گناہ، لیکن بہرحال تہمت کی ڈگری، تہمت کا مقام قصد سے ذرا کم. قصد کسی پاک دامن مرد پر یا کسی پاک دامن عورت پر جنسی تعلقات قائم کرنے کا الزام لگانا، اور یہ وہ گناہ کہ جس کی ایک تو وہ مذمت کہ جہاں جہاں عام تہمتوں کی مذمت، جس طرح کسی پر آپ عام تہمت لگائیں کہ اس نے مال چرا لیا، اس نے مال حرام کھایا، یہ رشوت دیا کرتا، یہ سود کھایا کرتا، یہ لوگوں کو دھوکہ دیا کرتا، اگر تہمتیں اس میں جو مذمت آئی ہے عام تہمتوں کی، وہ بھی قصد کرنے والے پر آیتیں آ جاتی ہیں. لیکن خاص قصد کے لیے بھی سورہ نور کے اندر تین یا چار مقام پہ تذکرہ ہو رہا، اور سورہ نور کے اندر جو دو آیتیں خصوصی آئیں، ایک آیت وہ کہ جس میں قصد کا آخرت کا گناہ بتایا گیا، آخرت کی سزا، اور ایک آیت وہ ہے کہ جس میں قصد کی دنیاوی سزا بتائی گئی. اور ان دونوں آیتوں کے ساتھ پانچویں امام کی دو حدیثیں بھی جو ان دونوں آیتوں کو مزید واضح کر رہی ہیں. چنانچہ سورہ نور کے اندر آگے چل کر ایک مقام پہ ارشاد ہو رہا، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں زنا، جو لوگ تہمت لگاتے ہیں گناہ، محصنات پاک دامن عورتوں پر جو بالکل پاک و پاکیزہ، الغافلات جو بالکل اس گناہ سے بے خبر ہے جن کا الزام ان پہ لگایا جا رہا. المومنات اور وہ مومنات, اگر موقع ملا تو گفتگو میں آگے چل کے یہ آئے گا کہ غیر مومن یعنی کافر کے اوپر تہمت لگائی جائے تو اس کا حکم کیا. لیکن خیر یہ آئے تو خاص مومنہ کے بارے میں آئی کہ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المومنات, کہ جس میں یہ تین باتیں کہ وہ پاک دامن بالکل اپنے اس گناہ سے بے خبر اور مومن, ان کی سزا لعنوا فی الدنیا والآخرہ, ان پر دنیا میں بھی لعنت بھیجی گئی ہے اور آخرت میں بھی. ایک لعنت وہ ہے کہ جو ہم اور آپ بھیجتے, ایک لعنت وہ ہے جو خدا بھیج رہا. تو یہ وہ لوگ ہیں جن پہ خدا لعنت بھیج رہا, لعنوا فی الدنیا والآخرہ, دنیا میں بھی ان پر لعنت ہے آخرت میں بھی ان پر لعنت. ولہم عذاب عظیم, اور ان کے لیے خدا نے عذاب رکھا, عام عذاب بھی نہیں عذاب عظیم رکھا, بہت بڑا عذاب رکھا. جیسا کہ میں نے کہا کہ خدا اگر کسی کو بڑا عذاب کہہ دے تو وہ کتنا بڑا ہوگا. وَتَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ, اور یہ وہ لوگ جن کے خلاف ان کی زبان گواہی دے گی قیامت میں, ان کے ہاتھ گواہی دیں گے, ان کے پاؤں گواہی دیں گے. یہ تہمت لگانے والوں کی اخروی سزا بتائی جا رہی کہ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے, ان کے ہاتھ پاؤں اور زبان ان کے خلاف گواہی دیں گے, ان پر دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت. لعنت کوئی گالی نہیں, لعنت کا مقصد یہ ہے رحمت خدا سے محروم, جس پر اللہ قطعاً رحمت نازل نہیں کرے گا. دنیا میں بڑے سے بڑا گناہگار خدا سے رحمت مانگے تو خدا دے دیتا, ادعونی استجب لکم, مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. لیکن یہ خاص وہ گروہ آ رہا جس کے بارے میں اعلان ہو رہا کہ نہ دنیا میں خدا تمہیں رحمت دے گا, نہ آخرت میں خدا تمہیں رحمت عطا کرے گا. دنیا میں بھی خدا کی تم پہ لعنت, آخرت میں بھی لعنت, بہت بڑا عذاب, اور آج ماں تمہارے خلاف گواہی دیں. اس آیت کی تفصیل اصول کافی کتاب الایمان والکفر میں پانچویں ایمان کی ایک حدیث کہ ایمان نے فرمایا کہ یاد رکھو. اور یہ جو حدیث ابھی آ رہی یہ در حقیقت ایک فارمولہ, جس طرح الجبرا جب ہم پڑھتے تو وہاں ہمارے ٹیچرز ہم کو فارمولے سکھایا کرتے, یہ فارمولہ یاد کر لو پھر یہ ہر جگہ کام آئے گا, ہر جگہ یہ فارمولہ لگے گا. تو اسی طرح سے امام ایک فارمولہ دے رہے ہیں کہ یاد رکھو, اس حدیث کی تفصیل یاد رکھو, مومن کے خلاف کبھی بھی ہاتھ پاؤں گواہی نہیں دیں گے. ہاتھ پاؤں اسی کے بارے میں گواہی دیں گے کہ جس کے لیے کلمہ عذاب ہے, جس کے لیے خدا نے ہمیشہ کا عذاب رکھا ہوا. جو مومن ہے کبھی اس کے خلاف اس کے ہاتھ پاؤں گواہی نہیں دیں گے. ہاتھ پاؤں کی گواہی فقط اس کے بارے میں دی جائے گی کہ جس کے لیے اللہ نے عذاب لکھ دیا, عذاب مقرر کر دیا, جسے مستحق سے عذاب بنا دیا اور جو ہمیشہ عذاب میں رہے گا. ایک فارمولہ آ گیا. اس کا مطلب کیا کہ قرآن اگر کسی گناہگار کے بارے میں آ جائے کہ اس کے ہاتھ پاؤں گواہی دے رہے پھر وہ مومن نہیں رہا, امام کی حدیث کے نتیجے. کسی بھی حدیث معصوم اگر کسی گناہگار کے بارے میں آ جائے کہ اس کے ہاتھ پاؤں اس کے خلاف گواہی دینے والے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مومن نہیں رہا. ایک فارمولہ امام نے دے دیا کہ مومن کے خلاف کبھی اس کے ہاتھ پاؤں گواہی نہیں دیں گے, جس کے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے وہ ہمیشہ مستحق عذاب اور ہمیشہ ہمیشہ والے عذاب کا حقدار بنے گا. ایک فارمولہ آ گیا. اس حدیث کو قرآن کی آیت سے ملائیے. اب آئیے دوسری آیت سنیں اور دوسرا فارمولہ سنیں. دو فارمولے ایمان دے رہے ہیں. اب دوسری آیت پر آئیے, وہ بھی کسی گناہ قصد کے بارے میں, قصد کا گناہ. وہ آیت سورہ نور کی ابتدا میں ہے, چوتھی آیت. ارشاد ہو رہا, والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا بأربعة شهداء, جو لوگ کسی پاک دامن عورت پر تہمت گناہ لگا, تہمت زنا لگا, ثم لم یاتوا بأربعة شهداء, اور اس کے بعد اپنی بات کے لیے چار گواہ لے کے نہ آ سکے, تین ملائیں تو بیکار, چار گواہ اگر لے کے نہ آئے, ایک طرف الزام لگایا پھر چار گواہ نہیں لا سکے, اب دنیاوی سزا. فجلدوہم ثمانین جلدا, سزا نمبر ایک, فجلدوہم ثمانین جلدا, اے حبیب ان کو پکڑ کے اسی کوڑے مارے گا, یہ دنیاوی سزا چل رہی اسی کوڑے. ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا, اور قیامت تک ان کی کوئی گواہی قبول نہیں ہوگی. یہ معاشرے میں کسی چیز کے بارے میں گواہی دے, ان کی کوئی گواہی قبول نہیں ہوگی. حتیٰ یہ کہ شیخ صدوق علیہ الرحمت اس آیہ قرآنی کا دائرہ اتنا وسیع کیا کہ اگر وہ آ کے کہہ دے کہ اوپر کی تنقید کر, ہم اس کی بات کبھی نہیں مانیں گے, اس کو پر نہیں سمجھیں گے. ولا تقبلوا لهم شهادۃ ابدا, یہ ان پر دوسری دنیاوی سزا آ رہی کہ یہ اسلامی عدالت یا اسلامی معاشرے میں اب کسی معاملے میں گواہی دینے کا حق نہیں رکھتے. اور وہ اولئک هم الفاسقون. تیسرا مسئلہ یہ کہ قرآن ان کو فاسق کہہ رہا. ایک تو عام معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی فاسق فلاں آدمی فاجر, لیکن قرآن ان کو فاسق کہہ رہا. ہاں اس کے بعد الا الذین تابوا من بعد ذلک, ہاں جو لوگ اس گناہ کے بعد توبہ کر لیں, وہ اصلحوا, خالی توبہ نہیں اور اپنے گناہ کی اصلاح کر لیں. جس کے بارے میں شیخ صدوق نے معصوم کی ایک حدیث نقل کی کہ اصلاح کا مقصد یہ کہ اس مجمع میں جس میں انہوں نے کسی عورت پر تہمت لگائی اسی مجمع میں جا کے اپنے گناہ کا اقرار کرے کہ یہ ہم نے گناہ کیا, ہم خطا کار ہیں, وہ خطا کار نہیں. اور اگر مجمع منتشر بکھرا ہوا پھیل چکا تو ان کو شہر کے وسط میں لے جا کے کھڑا کیا جائے گا اور پورے شہر کا جو سٹی سینٹر وہاں پہ ان کو گواہی دینا پڑے گی. یہ شیخ صدوق کے حدیث کی روشنی میں نقل کر رہے ہیں. ضروری نہیں کہ شیخ صدوق کے نظریات کو موجودہ مراجع بھی مانتے ہیں, لیکن ایک علمی چیز آپ کے سامنے آ جائے کہ بعض مجتہدین کا فتویٰ کہاں تک ان کو شہر کے چوراہے میں لے جا کے کھڑا کیا جائے گا اور ان سے یہ گواہی دلوائی جائے گی کہ ہم نے جھوٹ بولا, تب ان کی توبہ قبول. الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا, توبہ کریں اور اپنی اصلاح کریں, اپنے گناہ کو دور کریں. فإن اللہ غفور الرحیم, تب یہ دیکھیں گے کہ اللہ مغفرت کرنے والا اور رحمت کرنے والا. یہ بات کا مرحلہ, لیکن تین دنیاوی سزا ہے. 80 کوڑے مارو, ان کی گواہی کو ہمیشہ کے لیے ٹھکرا دو اور ان کو فاسق کر دو. اب کس آیت کے ساتھ معصوم کی ایک حدیث سن لیجیے. بعد میں امام ایک دوسرا فارمولا دے رہے ہیں. امام نے کہا کہ سورہ نور کی آیت سے پتہ چلا کہ کسی مومنہ پہ تہمت لگانے والا مومن نہیں ہو سکتا, کسی پاک دامن عورت پر, بلکہ اس آیت میں تو مومنہ کا لفظ بھی نہیں. والذین یرمون المحصنات, فقط اتنا کہ پاک دامن عورت کے اوپر اگر الزام لگاؤ بس, یہ نہیں ہے کہ وہ مومنہ ہو, یہ سزائیں ملے گی. امام نے کہا کہ قرآن کی اس آیت سے پتہ چلا کہ کسی پاک دامن عورت پہ تہمت لگانے والا مومن نہیں ہو سکتا. راوی نے پوچھا مولا کیسے, آیت تو آپ نے بھی سنی, آیت میں نے بھی پڑھی, اس میں تو کوئی ایسا لفظ نہیں. اتنا ہے کہ جس نے تہمت لگائی گواہی نہ مانو, اسے گوڑے مارو, وہ فاسق ہے بس. لیکن امام کہہ رہے ہیں, اگر امام اپنی طرف سے کہتے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں رہا تو ٹھیک ہے, اس میں امام ہم کو ماننا. امام فرما رہے ہیں کہ کسی آیت میں یہ پیغام ہے کہ یہ آدمی مومن نہیں رہا. امام صرف مسئلہ نہیں بتاتے, اپنے ماننے والوں کو تدبر اور تفکر کا طریقہ بھی سکھاتے. امام نے فرمایا کہ اس آیت سے پتا چلا کہ یہ مومن نہیں. مولا یہ کیسے پتا چلا؟ اب امام نے سورہ آمین سجدہ کی ایک آیت کو اس سے ملایا, جسے آپ میں سے اکثر نے کل رات نماز شب جمعہ دعائے کمیل میں پڑھا. افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون, کہ جو آدمی ایمان لانے والا وہ کبھی فاسق کے برابر نہیں ہو سکتا. یہ قرآن کہہ رہا افمن کان مومنا, جو آدمی مومن کمن کان فاسقا, کیا وہ فاسق جیسا ہوگا؟ لا یستوون, ہو ہی نہیں سکتا. یہ قرآن کا اعلان. تو امام نے کہا دیکھو پروردگار, دنیا کے انسانوں کو دو گروہ میں تقسیم کر دیا, ایک کا نام مومن رکھا, ایک کا نام فاسق رکھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مومن ہے وہ فاسق نہیں, اور جو فاسق ہو جائے وہ مومن نہیں ہو سکتا. یعنی جس کا ایمان ثابت ہو جائے صرف نہیں, اور اگر کسی کا فاسق ہونا ثابت ہو جائے وہ مومن نہیں. اب امام نے کہا کہ سورہ نور کی آیت کو پڑھو, اولئک هم الفاسقون, تو مت لگانے والے فاسق ہیں. جب وہ فاسق ہو گئے اس کا مطلب یہ کہ وہ مومن نہیں ہو سکتے. یہ پانچواں ایمان ایک فارمولا دے رہا. تو دو آیتیں خصوصاً ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو کسی پاک دامن عورت کے اوپر یا کسی پاک دامن مرد کے اوپر تہمت زنا یا تہمت لواطا یا اس قسم کی کوئی بھی تہمت لگاتے ہیں, ان کی بدترین سزا دنیا میں بھی بکل کے 80 کوڑے مارو, بیس چوراہے میں لے جا کے ان سے اقرار کرواؤ, اور آخرت کا عذاب بھی اتنا سخت بتایا جا رہا. یہ قص کے گناہ کی شدت ہے. اور یہاں پر ایک بات میں ضمناً اور بتا دوں, اس کی وضاحت بھی ضروری. دو چھوٹی چھوٹی باتیں. پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس پورے مسئلے میں ایک ایکسیپشن, ایک استثناء, شوہر اگر بیوی کے اوپر تہمت لگائے کہ اس نے پہلے حرام کیا, تو یہاں پہ اس کی بات کو قبول کیا جا سکتا ہے بشرط یہ کہ وہ اسلامی عدالت میں جا کر 4 مرتبہ قسم کھانے کو تیار ہو. قسم کھائے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں نے اپنی بیوی کو یہ کیلے حرام کرتے دیکھا، اور پانچویں قسم یہ کھائے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل کر ہی ہے۔ اس طرح سے اگر شوہر تیار تو اسے یہ نہیں کہ اب ہے، لیکن پھر شوہر اگر اس طرح سے تہمت لگا رہا مگر پانچ قسمیں کھانے کو تیار، چار پہلے حرام کے بارے میں، پانچویں اپنے بارے میں، کہ اگر میں غلط بیانی کر رہا ہوں تو میرے اوپر اللہ کی لعنت اور اللہ کا غضب نازل، پھر اس شوہر کی بات مان لی جائے گی اور اس کو اس جرم کی سزا نہیں ملے گی۔ لیکن شوہر کے علاوہ اگر دنیا کا کوئی شخص بھی کسی آدمی پہ الزام لگاتا تو اس کو یہ سزا ملے گی کہ 80 کوڑے مارے جاتے ہیں، اور شوہر بھی اگر الزام لگا اور یہ بات قسمیں کھانے کو تیار نہ ہو تو شوہر کو بھی سزا ملے گی، لیکن اگر وہ اس کے لیے تیار ہو جائے تو اس کی سزا معاف ہے۔ لیکن اور کوئی انسان اگر وہ قسم کھانے کو بھی تیار ہو کہ جو میں نے کہا ہے میں قسم کھا رہا ہوں، قسم نہیں مانی جائے گی۔ صرف ایک طریقہ ہے سزا سے بچنے کا، کہ اگر کسی پہ تہمت لگائی اور چار گواہ لے کے آ گئے، ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، صرف ایک طریقہ کہ چار گواہ لے کے آ گئے کہ یہ گواہی دیں کہ ہاں ہم نے بھی یہ فعل حرام اپنی آنکھوں سے دیکھا، تب تو جس نے یہ تہمت لگائی اسے تہمت لگانے والا نہیں کہیں گے اور اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن اگر وہ تین گواہ لے کے آیا، اگر وہ قسمیں کھا رہا، اگر وہ قرآن کھا رہا، ہر صورت کے اندر وہ گناہگار۔ تو دوسری بات یہ سمجھ لیجیے کہ اگر یہ جو لفظ تہمت میں بار بار کہہ رہا ہوں، اس تہمت سے ذہن میں یہ آتا کہ تہمت تو کہتے ہیں کسی جھوٹی بات کو، یہی تصور ہے کہ تہمت کا مطلب کوئی جھوٹی بات، لیکن یہ جو قصد کا گناہ، کسی پر بنا کا الزام رکھنا، اس میں یہ مسئلہ کہ اگر آپ سچے بھی ہیں، یعنی آپ نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، تو اس میں جھوٹ بات نہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ گناہ ان کا ہے کہ جو خالی جھوٹا الزام لگا رہے ہیں۔ اگر آپ سچے بھی، اگر میں سچا بھی ہوں، اگر ہم لوگوں نے اپنی آنکھ سے بھی کسی کو یہ عمل کر کے دیکھا، تب اسی کا نام فرض۔ سچا بھی اگر آدمی اور چار گواہ نہیں لا سکتا، اس کے لیے بھی حرام ہے معاشرے میں کسی کے سامنے یہ بات کہنا، اس کے لیے بھی حرام ہے معاشرے میں کسی کے سامنے یہ تذکرہ کرنا۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ لفظ تہمت یہ غلط فہمی پیدا کرتا کہ جی ایک قوم کی شریف اور پاکباز عورت جس بیچاری نے کوئی گناہ نہیں کیا اور ہم نے کہہ دیا کہ اس نے گناہ کیا ہے تو یہ حرام ہوگا، لیکن اگر وہ ہے ایسی عورت اور گناہ کرتی رہتی اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور ہم کہہ دیں تو اس میں تو کوئی حرج نہیں۔ کم از کم یعنی اگر حرج ہوگی تو کم از کم اللہ کے پاس ہم گناہگار نہیں لکھے جائیں گے، کیونکہ ہم سچی بات کہہ رہے ہیں۔ یہ غلط ہے خیال۔ سچی بات بھی اگر آپ کہہ رہے ہیں اور چار گواہ نہیں ہے تو آپ کے لیے حرام ہے یہ بات زبان سے نکالنا۔ سچے بھی آپ ہیں کبھی اللہ کے یہاں آپ گناہگار ہوں گے۔ تو یہ دوسرا بہت اہم نقطہ، کیونکہ اردو زبان میں فخر کا کوئی اچھا لفظ نہیں، ایک ہی لفظ آتا ہے عورت سے تہمت لگانا، عورت اور مرد دونوں اس میں آ جاتے ہیں، تہمت لگانا۔ لیکن تہمت اگر سچی بھی تہمت، یہ دوسری بات، کہ کوئی لکھنؤ والے بیٹھے ہوں گے تو وہ اعتراض کریں گے کہ سچی تو تہمت ہو ہی نہیں سکتی، کیا کیا جائے، اردو زبان کے پاس اتنی گنجائش نہیں۔ اگر سچی تہمت بھی ہو تب بھی وہ کہنا حرام ہے جب تک کہ چار گواہ نہ ہو۔ اور ایک بات اور بتا دی جائے کہ بہت سارے اسلامی احکامات اس میں کہ جس میں کافر کے سلسلے میں مومن کو رعایت ہے، غیبت ہے، کافر کی اگر غیبت کر لی جائے تو شاید جائز ہو جائے۔ اسی طرح سے چوری جیسے مسئلے بھی ہیں، لیکن یہ جو تہمت لگانے کا مسئلہ، یہ کافر کے لیے بھی حرام، کافر میں بھی تہمت لگانے کا انسان کو حق نہیں۔ وہ جو پیغمبر اسلام کی حدیث ہے وہ مطلب کہ جس آدمی نے کسی مرد یا عورت سے بدفیلی کا یا زنا کا الزام لگایا، دنیا میں تو 80 کوڑے، قیامت میں پروردگار 70,000 فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کے سینے اور اس کی پیٹھ پر کوڑے مارتے رہو یہاں تک کہ کوڑے کھاتے کہ جہنم میں گر جائے اور پھر ہمیشہ اس کو وہاں رہنا۔ وہ مطلب جو زنا کی تہمت لگانے والے کی آخرت کی سزا پیغمبر نے بتائی، دنیا میں تو 80 کوڑے میں ختم بات، آخرت میں 80 نہیں 70,000 فرشتے کوڑے ماریں گے، اس وقت تک ماریں گے جب تک کہ کوڑے کھاتے انسان جہنم کی آگ کے سپرد نہیں کیا جاتا۔ لیکن یہ پیغمبر کی حدیث مطلق، مومن بھی اس میں آ گیا، کافر بھی اس میں آ گیا۔ اور پھر ایک خاص حدیث ہے، عمر ابن نعمان جوفی، یہ خاص حدیث ہے، اور یہ جو حدیث ہے اس کو تمام علماء اپنی فقہی کتابوں میں لکھا، لیکن آپ کو یہ داستان راستہ شہید مرتضیٰ مطہری کی بہت ہی مشہور کتاب، جس کا اکثر میں نے حوالہ دیا ہے کہ بچوں کے پڑھنے کے لیے کتاب گھر میں ہونا چاہیے، جس کا اردو ترجمہ بھی سچی کہانیوں کے نام سے ہو چکا، اس میں بھی یہ روایت پائی جاتی ہے، پورا واقعہ، اس کی ہیڈنگ شاید یہ ہو کٹی ہوئی دوستی یا ٹوٹی ہوئی دوستی، ہیڈنگ یہی ہونا چاہیے، کیونکہ اردو ترجمہ میں نے کبھی غور سے نہیں دیکھا. روایت کیا ہے؟ وسائل الشیعہ کی روایت. وسائل الشیعہ کی روایتیں وہ ہیں جو مجتہدین فتویٰ دیتے وقت استعمال کیا کرتے. عمر ابن نعمان جوفری ایک روایت نقل کر رہے ہیں کہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک انتہائی قریبی صحابی، انتہائی قریبی اور انتہائی محبت کرنے والا، امام کے نام پہ جان دینے والا، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ہمیشہ امام کے ساتھ ساتھ رہوں. چنانچہ امام جب گھر سے باہر جاتے ہیں وہ امام کے ساتھ ہوگا، اور جہاں کہیں امام کو کسی کام سے جوتیاں اتارنا پڑتی ہیں امام جوتیوں کی حفاظت وہ کرتا. کوئی غریب آدمی نہیں ہے، کوئی غلام نہیں ہے، کوئی نوکر نہیں، بہرحال صحابی امام ہے، لیکن انتہا سے زیادہ محب امام. اور امام کی اور اس کی گہری دوستی، لفظ دوستی استعمال ہوا. دیکھیے امام کا اور ماننے والے کا رشتہ دوستی کا رشتہ تو نہیں ہوتا، یہ تو ولایت کا رشتہ ہے، آپ اور غلام کا رشتہ ہے، مولا ہونے کا رشتہ. لیکن امام بھی اپنے ماننے والوں میں سے بعض کو اپنی دوستی کے لیے چن لیتے ہیں. جو غلام کے مالک ہوتے، جب بازاروں وغیرہ سے جاتے تھے اپنے غلام کو ساتھ لے کے جاتے، جس طرح آج بھی بڑے آدمیوں کے نوکر ان کے ساتھ ہوتے، تو غلام ساتھ تھا. چلتے چلتے اس کو کسی کام، غلام سندھی تھا، یہ روایت کا جملہ ہے، من اہل سندھ، سندھ کا رہنے والا تھا، لیکن سندھ کے اس علاقے کہ جہاں پہ ابھی اسلام نہیں پہنچا تھا، کفر کافر گھرانے کا تھا، کافر قبیلے کا تھا، کافر شہر کا تھا، امام کا غلام ہے، امام کے دوست کا غلام. ایک مرتبہ کسی کام سے اس آدمی کو غلام کی ضرورت پڑی تو اس نے مڑ کے دیکھا تو غلام میرے پیچھے، اس کو میں حکم دوں گا، لیکن غلام آئے نظر نہیں آئے. اب بازار مدینہ، بازاروں میں جب آپ چلتے ہیں تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اگر کچھ پرکشش بازار تو دوست بکھر جاتے ہیں، رشتے دار بکھر جاتے ہیں، بچے بکھر جاتے ہیں، کوئی اس دکان میں کوئی اس دکان میں، جسے غالباً انگلش میں ونڈو شاپنگ کہا جاتا. سارا بازاروں میں یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ٹھاک قسم کے بازار. خیر وہ غلام نظر نہیں آئے، لگ گیا ہوگا کسی دکان وکان کی طرف یا کوئی دوست مل گیا ہوگا. خیر تھوڑی دور جا کے پھر اس نے مڑ کے دیکھا، شاید اب غلام آ گیا، پھر بھی غلام نظر. پھر آگے بڑھا، پھر مڑ کے دیکھا، اب شاید غلام آ گیا، پھر بھی نہیں. تم مر رہا گیا. پھر چوتھی مرتبہ اس نے دیکھا تو غلام آ چکا. اچھا نوکر بھی انسان کا اس طرح غائب ہو جائے تو آدمی کو غصہ آ جاتا، جبکہ شرن آپ نوکر پہ غصہ بھی نہیں کر سکتے. غلام تو خریدی ہوئی چیز، وہ نوکر بھی نہیں. نوکر وہ کہ جو عارضی معاہدے کے تحت آپ کے پاس آیا، لیکن وہ باقی ہر چیز میں آزاد ہے. صرف جو آپ نے جس کام کے لیے ملازم رکھا اس کے علاوہ آزاد، لیکن غلام جو ہے وہ تو بہرحال خریدی ہوئی چیز. اور اسی طرح سے اس سے سلوک ہوتا تھا جیسے جانوروں سے ہوتا. تین مرتبہ غائب نظر آیا وہ، جبکہ آقا کو ضرورت، غصہ آ گئی. اور غصے کے عالم میں اس نے ایک مرتبہ کہا یبن الفاعلہ. یہ ہر زبان میں غصے کے عالم میں کچھ الفاظ زبان سے نکلتے کہ جس کا تعلق زنا کی گاڑی سے ہوتا. مثلا عربی زبان لفظ حرام زادہ بہت استعمال ہوتا ہے غصے کے عالم. اردو میں بھی بعض لوگوں کی زبان پہ یہ لفظ آ جاتا. تو یبن الفاعلہ یعنی ہے زناکار عورت کے بیٹے، فاعلہ یعنی گناہ کرنے والے کے بیٹے. اس نے اپنے غلام کو مخاطب کیا، ادھر اس نے غلام سے یہ کہا اور ادھر امام کے چہرے کا رنگ بدل. اور انتہائی غصے کے عالم میں امام نے اپنے دوست کو دیکھ کہا کہ میں سمجھا، امام کا جملہ فرمایا امام کہ میں سمجھا تھا انت اہل الورا، تیرے پاس کچھ پرہیزگاری ہوگی، لیکن تیرا جملہ بتا رہا ہے کہ تیرا پرہیزگاری سے کوئی تعلق نہیں. خبردار، آج کے بعد نہ میرے قریب آنا، نہ مجھ سے بات کرنا، نہ میرے ساتھ چلنا. اور عمر ابن نعمان جو بھی کہتے کہ وہ آدمی کہ جب سے وہ مدینے میں تھا اس دن تک کبھی امام سے جدا نہیں ہوا، اس دن کے بعد سے امام کی موت تک کبھی امام کے قریب نہ آنے پایا. دروازے پہ آتا امام واپس کر دیتے. کسی دکان میں کھڑا ہوتا ہے، امام تو چاہے اس دکان میں کام بھی ہو، اس دکان میں امام نہیں جائیں گے. کسی راستے پہ گزر ہو جائے امام راستہ بدل لیتے. یعنی اس کے بعد ساری زندگی امام ہے. اس سے بات کرنا تو چھوڑے، اس راستے پر بھی چلنا گوارا نہ کیا جس کا مقصد وہ آ رہا ہو. ایسے تعلقات منقطع ہوئے, ایسی دوستی ختم ہو گئی, اتنی گہری دوستی اور وہ اتنے جلدی وہ تعلقات ختم ہو گئے کہ حتی الموت, امام کی موت تک ہم نے اسے امام کے قریب کبھی نہیں پایا صرف اس ایک جملے کی وجہ سے. راوی کہتا ہے میں نے مولا سے پوچھا, مولا اس نے, اور بعض روایتوں میں ہے کہ خود اس امام کے دوست, اور ایک روایت میں ہے جو زیادہ معتبر ہے کہ راوی نے, کہ مولا میں نے جس کو گالی دیا یہ گالی بھی نہیں, یہ تو عربی کا ایک محاورہ ایک لفظ ہے, مولا یہ کوئی مسلمان نہیں, یہ کوئی مومن نہیں, یہ کوئی کلمہ گو نہیں, یہ کافروں سے تعلق رکھتا, کیا پتا اس کے والدین کہتے ہیں اور کافر کا احترام. امام نے کہا نہیں, بہرحال ہر قوم کا اپنا ایک طریقہ نکاح ہوتا, جب تک کہ تمہیں یقین نہ ہو کہ اس کی ماں نے اپنے کفر سے نکاح کی مخالفت کی, کافر کو بھی یہ جملہ کہنا حرام اور گناہ. یہ تو عمر ابن نعمان کی روایت. ایک اور روایت ہمارے سامنے آتی جو جس میں امام نے صرف تنبیہ کر کے چھوڑ دیا اس کو مومن, وہ بھی ایک بہت ہی قریبی امام کے صحابی, ان کی روایت. وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ امام کے پاس بیٹھا اور تذکرہ ہونے لگا میرے ایک کاروباری پارٹنر کا جسے میں نے پیسے دے رکھے اور وہ مجھے پیسے واپس نہیں کر رہا. ایک مرتبہ امام نے پوچھا مجھ سے کہ کیا ہوا تمہارے معاملے میں, تمہارا مال تمہارا پیسہ تمہیں واپس ملا یا نہیں ملا؟ یہ اختیار میری زبان سے نکل گئے کہ اس اتر حرام نے اب تک میرا پیسہ واپس نہیں کیا. بس اتنا سننا کہ ایک مرتبہ اتنے جرائم کے عالم میں امام نے مجھے دیکھا کہ میں گھبرا گئے, میں کہاں پوچھتا ہوں. اچھا یہ جو دوسری روایت کے راوی, یہ پہلے راوی کی طرح خالی امام کے دوست نہیں, یہ امام کی حدیثوں کے راوی, انہوں نے بہت ساری حدیثیں ہم تک پہنچائی, ان کا نام لینے کی میں اس وقت ضرورت محسوس نہیں کر رہا ہوں. یہ بہرحال امام کے شاگردوں میں سے, یہ امام اور امام کے دین کی خدمت کرنے والوں میں سے. امام نے ان کا ایک مرتبہ انتہائی جلال کے عالم میں دیکھا اس کاغذ سے, لیکن اپنی غلطی محسوس کر گھبرا کے کہا مولا مگر وہ میرا کاروباری پارٹنر مجوسی پارسی, اور ایسا پارسی ہے کہ اس کی ماں اس کی بہن بھی بن رہی. یہ روایت کا جملہ ہم مہو اختہ, یعنی جس طرح مجوسیوں میں بیٹی سے نکاح کرنا جائز ہے, تو اس آدمی کے باپ نے اپنی بیٹی سے شادی کر دی. جو نا تھی جس کی میں بات کر رہا ہوں, جس کی ماں کو میں نے برا کہا ہے, وہ ماں ہے کہ جس نے اپنے باپ سے شادی کی ہے. وہ لڑکی مولا کسی مسلمان یا کسی محترم کافر کی مذمت نہیں, اس کافرہ کی مذمت کی ہے کہ جو اپنے باپ سے شادی کر کے بیٹھی, اور پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ اس کی ماں ایسی. امام نے کہا خبردار مجوسی اگر اپنی بیٹی سے بھی شادی کرتا اور اپنے شریعت کے طریقے کے مطابق شادی کرتا, اسے بھی تم زناکار نہیں کہہ سکتے, اس پر بھی تم تہمت نہیں لگا سکتے. اگر اپنی سگی بہن سے شادی کرے اور اپنی شریعت کے مطابق وہ جائز, چاہے ہمارے نزدیک کتنا ہی بدترین عمل, لیکن ہم اس کی مذمت نہیں کر سکتے, ہم اس پر تہمت زنا نہیں لگا سکتے. خلاصہ یہ, تو وہ جو حدیثیں اور آیتیں قرآن کی آئی اس میں تو لفظ مومن, لیکن معصوم نے کہا کہ حتیٰ یہ کہ کافر بھی ہے, لیکن وہ اپنے کفر کی شریعت کی پابندی کر رہا, تو تمہیں اس کے اوپر بھی تہمت لگانے کا حق حاصل نہیں. یہ نقطہ بھی ذہن میں رکھیے گا. بہرحال ہم اپنے موضوع پہ آتے ہیں. تو اسلام کے بدترین گناہوں میں گناہ یہ کہ انسان کسی پہ تہمت زنا لگائے چاہے وہ سچا بھی ہو, انسان کسی کے اوپر جنسی تعلقات کا الزام دھڑے چاہے وہ سچا بھی ہو, اور اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانا. ورنہ قرآن نے صاف صاف کہہ دیا کہ پانچ چھ چیزیں کہ کوڑے پڑیں گے, گواہی قبول نہیں ہے, فاسق ہو, عذاب عظیم ہے, دنیا میں لعنت ہے, آخرت میں لعنت ہے, تمہارے ہاتھ پاؤں تمہارے خلاف میدان قیامت میں آئیں گے, اور پیغمبر نے کہا 70,000 ملائکہ کے کوڑے تمہیں کھانا. یہ اتنا بڑا گناہ. یہاں پر ایک بات اور کہہ دی جائے کہ جب کوئی انسان کسی پہ یہ تہمت لگا تو جو سننے والا اس پر بھی واجب ہے کہ فوراً اس تہمت کی نفی کرے, اور اس سے کہے کہ اگر تمہارے پاس 4 گواہ ہے تو لے کے آؤ, ورنہ خبردار تمہیں حق نہیں ہے یہ تہمت لگانے کا, خبردار تمہیں حق نہیں ہے یہ بات کہنے کا. چنانچہ سورہ نور ہی ایک واقعہ ہے جس کا نام ہے واقعہ جس پیغمبر اسلام کی ازواج میں سے ایک زوجہ پر بعض مسلمانوں نے تہمت لگا دی. اس میں تاریخ میں اختلاف ہے کہ وہ کون سی بیوی. ہماری یعنی شیعہ روایات میں ماریا ختیجہ کا نام آتا اور عام روایتوں کے اندر جناب عائشہ کا نام آتا. بہرحال قدر متیقن یہ بات ہے کہ ایک بیوی کے اوپر یہ الزام بعض منافقوں نے اور شریر لوگوں نے لگا دیا. تو اب اس سلسلے میں جو قرآن کی آیتیں آئیں ان میں سے ایک آیت تھی قیامت تک کا فارمولہ کہ لولا اس سمے تم ہو ظن المومنین والمومنات خیرا. اب باقی جو آیتیں ہیں ان کو چھوڑ, وہ تو خاص ان گناہگاروں کے بارے میں, لیکن ایک ہی آیت آئی ہے تمام دنیا کے مومنین اور مومنات سے کہ لولا اس تمہیں سنو، اے صاحبان ایمان اتنا بتاؤ کہ جب تمہارے کان تک تہمت کی خبر پہنچی تو ظن المومنین والمومنات خیرا، تو تم نے ظن خیر کیوں نہیں کیا، اس نے ظن کیوں نہیں کیا، تم نے اس بات کو یقین کرنے سے انکار کیوں نہیں کیا؟ قرآن ایک سوال کر رہا ہے کہ اے مومن، اے مومنہ، تیرے کان تک کسی کے تہمت کی خبر پہنچی تو تم نے خاموشی کیوں اختیار کی؟ قبول تو شاید کسی نے نہ کیا، خاموش بھی کیوں رہے؟ ظن خیرا، تیرے دل میں اچھا گمان کیوں نہیں آیا؟ یعنی یہ سننے والوں کی ذمہ داری قرآن بتا رہا کہ اگر کبھی کوئی تہمت لگائی جائے، جو لگانے والا ہے وہ تو ہے گناہگار، سننے والا بھی گناہگار ہے، تو تردید نہیں کر رہا. نبی انل منتر کے اعتبار سے تو ہے گناہ، وہ تو ذمہ داری ہے کہ اس کو روکنا، لیکن ویسے بھی یہ فریضہ نبی اس بات کے اوپر یقین نہیں کرنا، یہ سننے والوں کی ذمہ داری. آخر میں تھوڑے سے مسئلے بتا دوں اس سے متعلقہ، لیکن ایک بات کہتی ہوں کہ تقریر کے دوران جب آپ مسائل سنا کریں، وہ مسائل عملی زندگی کے مسائل نہیں، کیونکہ عملی زندگی میں اپنے مرضی کا فتویٰ معلوم کرنا، تقریر میں جو علماء مسائل بتاتے ہیں وہ عام مسائل ہوتے ہیں جس سے 90% شیعہ علماء متفق ہو. جیسے اگر کوئی زنا کی تقریر کرے اور پھر یہ بتائے کہ زانی کے اوپر کیسے کوڑے بسائے جائیں گے، تو وہ علمی اعتبار سے سننا ہے، لیکن جب ایسا کوئی کیس پکڑ لیا جائے پھر دیکھنا پڑے گا کہ آخر کوئی کیا کہتے ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ مسائل میں اکثر اختلاف ہے. تو تقریر کے اندر وہ مسائل بتائے جاتے ہیں جس کو زیادہ تر علماء مانتے ہیں، کیونکہ یہاں ایک بڑی دلچسپ بات آ رہی، اس لیے ان مسائل کا بیان بھی ضروری کہ جب کسی پہ تہمت لگائی جائے تو تہمت لگانے والا گناہگار، یہ یاد رکھیے، چاہے مومن پہ تہمت ہو یا کافر پر، اس پر توبہ واجب ہے. اور اگر اس کی تہمت کی وجہ سے اس بیچارے مومن مرد یا عورت کو کوئی نقصان اٹھانا پڑا تو اس کا ازالہ کرنا پڑے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس پر تہمت لگائی گئی اسے یہ حق حاصل کہ ایسے آدمی کو پکڑ کے اسلامی عدالت میں لے جائے اور یہ مطالبہ کرے کہ اس کے اوپر سزا نافذ کی جائے. اس کا نام ہے حق حد القت. دیکھیے اسلام میں ایک سزا ہے حد اور ایک سزا ہے تازی. حد کہتے ہیں وہ سزا جو قرآن نے معین کر دی، حدیث نے معین کر دی، اس میں کمی بیشی کا اختیار نائب امام کو بھی نہیں. اور ایک ہے تازی. تعزیر کہتے ہیں کہ اسلام نے یہ تو بتایا کہ اس گناہگار کو سزا دو، یہ نہیں بتایا کہ کتنی سزا دو. اب اس میں پھر نائب امام کے اختیار میں کہ وہ جیسی مسئلہ ہے سمجھے اس کو سزا دے سکتا، بس ایک پابندی، اتنی سزا نہیں دے سکتا کہ وہ حد میں داخل ہو جائے. مثلا زانی کی سزا اسلام نے خود مقرر کی کہ کسی کیس میں وہ قتل کیا جائے گا، کبھی اس کو سنسار کیا جائے گا، کبھی اسے 100 گولے مارے جائیں گے، یہ زانی کی سزا. اب اگر کوئی آدمی زنا نہیں کرتا، استمنا کرتا، استمنا کی کوئی سزا قرآن اور حدیث میں نہیں آئی. گناہ آیا ہے کہ استمنا گناہ ہے، سزا نہیں آئی ہے کہ پھر کتنی سزا دینا. اب حاکم شرع اپنی مرضی سے جتنی سزا چاہے اس کو دے سکتا، لیکن یہ سزا زنا کے برابر نہیں پہنچنا چاہیے، جو حد ہے اس کے برابر نہیں، اس سے کم کم دے دو. شراب پینے والے کی سزا آئی 80 کوڑے، 80 کوڑے شرابی کی سزا، لیکن اگر کوئی آدمی شراب میں چرس پیے یا افیم پیے، اس کی سزا کوئی نہیں آئی ہے شریعت کے اندر. اب یہ آیا ہے کہ یہ فعل حرام گناہ، اب کتنی سزا دی جائے گی افیمی کو؟ اس کو حد نہیں ملے گی، تعزیر ہو. تعزیر یعنی حاکم شرع اپنی مسئلہ سے حالات کو دیکھتے ہوئے جتنے کوڑے چاہے مارے، لیکن 80 کوڑے نہیں مار سکتا، کیونکہ 80 تو شرابی کی مقرر کردہ سزا، 79 تک مارے جا سکتے ہیں، چاہے 1 کوڑا مارے، چاہے 20 مارے، چاہے 40، چاہے 60، چاہے 70، چاہے 79. تو وہ سزا یہ جو شریعت نے خود مقرر کی ہے اس کا نام حد ہے، اس میں کسی کو کمی بیشی کا اختیار نہیں. وہ سزا یہ شریعت نے مقرر نہیں کی، بس اتنا کہا ہے کہ فلاں گناہگار کو سزا دو، لیکن یہ مقرر نہیں کیا کتنی سزا دو، وہ مجتہد کی مرضی پر ہے کہ جتنی چاہے سزا دے، البتہ حد سے کم کم رکھنا پڑے گا. یہ تو ایک ضمنی بات آ گئی. بس یعنی کسی پاکدامن مرد اور عورت پر تہمت زنا لگا، یہ آدمی گناہگار، چاہے جس پر ہم نے تہمت لگائی ہے اس پر کوئی ریئیکشن نہ ہو، کوئی رد عمل نہ ہو، وہ ہم سے پلٹ کے کوئی بات نہ کرے، وہ ہم سے شکوا نہ کرے، وہ ہمارا کیس کورٹ میں لے کے نہ جائے، بہرحال حرام گناہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا واجب. لیکن جس پر تہمت لگائی گئی اسے یہ اختیار کہ اگر 5 شرطیں پائی جاتی تو وہ ایسے گناہگار کو پکڑ کے اسلامی عدالت میں بھی لے جا سکتا، اور اسلامی عدالت اس کے اوپر سزا لامحالہ جاری کرے. اسلامی عدالت اگر یہ 5 باتیں پائی جاتی، اسلامی عدالت کو حق نہیں ہے کہ اس تہمت لگانے والے کو معاف کرے. 5 باتیں کیا ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ جس نے تہمت لگائی بالغ ہو عاقل ہو اختیار اور ارادے سے تہمت لگائی. نابالغ نے اگر کسی پہ تہمت لگا دی وہ مسئلہ بدل گیا. پاگل آدمی نے کسی پہ تہمت لگا دی مسئلہ بدل گیا. مذاق میں کسی نے تہمت لگائی بے خیالی میں کسی نے تہمت لگائی اب اس پر فرض کی حد جاری نہیں ہوگی. لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے. اس کی پھر سزا تابعی ہے. حاکم شرع جتنا چاہے اس کو سزا دے سکتا لیکن اسی کوڑے نہیں مار سکتا. یعنی جس آدمی پہ تہمت لگائی گئی مظلوم اسے حق نہیں ہے کہ کہے کہ اس کو سزا حد والی سزا دو قرآنی سزا. کیونکہ قرآنی سزا اس کو ملے گی جس نے پہلی بات یہ کہ بالغ ہو عاقل ہو ارادے اور اختیار سے تہمت لگا دی. بے خیالی میں تہمت لگا دی مذاق کے عالم میں تہمت لگا دی غصے کے عالم میں تہمت لگا دی وہ تہمت گناہ ہے. گناہ ہے یہ والی سزا اس کو نہیں ملے گی. دوسری شرط جس پر تہمت لگائی جائے وہ بھی بالغ عاقل ہو مسلمان ہو یہ تین شرطیں اور متہم نہ ہو معاشرے کے اندر. اب یہ بہت ہی کنفیوزنگ مسئلہ کتابوں میں لوگ پڑھتے ہیں تو چترا جاتے ہیں کہ یہ تو ابھی ایک طرف تو کہا گیا کافر کو بھی برا نہیں کہہ سکتے. ابھی آپ نے مسئلہ پڑھ دیا کہ سزا اس وقت ملے کہ جس پر آپ نے تہمت لگائی وہ بالغ. نابالغ پہ تہمت لگائی حد جاری نہیں ہو. عاقل ہو پاگل پہ تہمت لگائی حد جاری نہیں ہو. مسلمان ہو کافر پہ تہمت لگا دی کہ زنا کرتا حد جاری نہیں ہو. اور وہ متہم نہ ہو. اگر کوئی ایسا مرد اور عورت ہو جو معاشرے کے اندر پہلے سے بدنام ہو اس قسم کے کاموں کے لیے ایک اس کی شہرت اچھی شہرت نہیں یعنی لوگ یہ اس کے بارے میں ایک بدگمانی رکھتے ہیں یا کسی وجہ سے وہ مشہور ہو گیا اس پر تہمت لگائی جائے تو حد فص تہمت لگانے والے پہ حد جاری نہیں ہوگی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے حق حاصل ہو گیا. یہ حد کی بات ہے. یہ نہیں ہے کہ گناہ ختم ہو گیا. نہیں کافر پہ بھی تہمت لگاؤ گناہگار ہے ہو اور حاکم شرع کی سزا چاہے دے حد جاری نہیں ہو سکتی. کافر پکڑ کے نہیں لے جا سکتا کہ اس نے تہمت لگائی ہے 80 کروڑوں کی سزا دی جائے. اسی طرح جو آدمی متہم ہے بدنام صاحب معاشرے کے اندر بدنام آدمی یعنی میں بہت ہی گھٹیا مثال دے دوں کہ مطلب وہ طوائفیں وغیرہ ہوتی ہیں جن کے یہاں مجرے اور گانے بجانے کا سلسلہ یہ کھلا ہوا. اب یہ نہیں پتا کہ اس کے علاوہ بھی کچھ اور گناہ ہے یا نہیں اور اس کے اوپر تہمت لگا دی جائے تو اگر ویسے ہی بدنام تو تہمت لگانے کی وجہ سے بدنام عورت اور مرد پہ تہمت لگ رہی ہے تو سزا ہم کو نہیں مل سکتی. حد کی سزا حد. لیکن یہ نہیں ہے کہ ہمیں حق پہ تہمت لگانے کا. گناہ تو رہے گا. اگر طوائف کے اوپر بھی تہمت لگائیے بغیر آنکھوں سے دیکھے یا شرعی ثبوت کے تو گناہگار اور وہ قیامت کی سزا ملے گی. دنیا میں بھی حاکم شرع 80 سے کم کوڑے مار سکتا حد بہرحال معاف ہو جاتی ہے. یہ دوسری بات. تیسری بات یہ کب سزا ملے گی گناہگار کو حد کب ملے گی 80 کوڑے کی کہ 4 گواہ لے کے نہ اگر وہ تہمت لگا اور اپنی تہمت کے ثبوت میں 4 گواہ پیش کر دے ہم مسئلہ ختم. اب اس کو کوئی سزا نہیں ملے گی. یہ نہیں کہا جائے گا کہ 4 گواہوں کے باوجود تمہیں یہ اختیار نہیں ہے کہ عام لوگوں کے سامنے بات پھیلاؤ تمہیں سیدھا مستحق کی عدالت میں آنا چاہیے. نہیں یہ نہیں کہا جائے گا بلکہ اگر 4 گواہ پیش کر دیے تو معاملہ ختم ہوگا. چوتھی شرط چوتھی اور پانچویں شرط چوتھی شرط اتنی اہم نہیں. چوتھی شرط یہ کہ مظلوم اسے معاف نہ کر دے. اگر مظلوم جس پر تہمت لگائی گئی وہ کہے میں معاف کرتا ہوں مجھے اس سے کوئی بدلہ نہیں لینا. اب حاکم شرع اس کو پکڑ کے اس کو سزا نہیں دے سکتا. ہاں تعزیر کر سکتا 50 کوڑے مارے 60 کوڑے مارے 30 کوڑے مارے لیکن اس کے اوپر وہ حد جاری نہیں کرے گا 80 کوڑے والی. چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ خود بشر کیے کہ وہ خود معاف نہ کرے جس کے اوپر تہمت لگائی گئی. لیکن ہاں اس کے اندر ایک بہت ہی باریک بات آ گئی بہت ہی نازک بات آ گئی. یہ ہے فقہ کہ ذرا بھی آپ نے الٹا سیدھا مسئلہ سمجھا اور حرام حلال اور حلال حرام ہو گئے. سماحہ ایک راوی جاتے ہیں چھٹے امام کے پاس اور ایک مسئلہ پوچھتے ہیں صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام و سلام. بہت ہی دلچسپ روایت ان کے لیے جو ذرا کسی ذہن رکھتے ہیں. سماحہ گئے اور جانے کے بعد کہا کہ فرزند رکھوں اگرچہ یہ جو میں نے چوتھی بات کہی بہتر یہ ہوتا کہ میں اس کو پانچویں کہتا اور پہلے چوتھی سمجھا دیتا. لیکن خیر بہرحال چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ معاف نہ کر دے لیکن بشرط یہ کہ اس کے پاس معافی کا حق. کیا مطلب سماح کی بات سن مولا ایک آدمی ہے اس کے اوپر تہمت لگائی گئی مثلاً زید نے مومن کے اوپر تہمت لگائی کہ یہ زنا کرتا یہ زانیہ زنا کرنے والا اس نے تہمت لگائی اور پھر اس نے معاف کر دی. جس مومن پہ تہمت لگی اس نے زید کو معاف کر دی. کیا اس طرح سے سزا معاف ہو جائے گی؟ امام نے کہا ہاں معاف ہو جائے گی. سماح نے کہا لیکن سزا ایک دفعہ معافی دے دو دن بعد اس کو پچھتاوا ہوا اور اس نے کہا کہ میں اپنی معافی واپس لیتا ہوں، اور زید نے جس نے مجھ پر تہمت لگائی ہے میں اس کو اسلامی عدالت میں لے کے جاؤں گا، تو کیا مولا یہ معافی واپس ہو سکتی ہے؟ امام نے کہا کہ اس نے ایک دفعہ معاف کر دی، اب معافی واپس نہیں ہو. اب اگر یہ آدمی جس کو عربی میں مدعی کہتے، جس کے اوپر الزام لگا ہوا، تہمت اس پہ لگائی گئی، یہ آدمی اس کو دوبارہ پکڑنا جائے ممکن ہے، ایک دفعہ معاف کر دیا، معاف کر دیا. البتہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا نے بھی اس کو معاف کیا، یہ امام فرما رہے ہیں. اگر مومن نے معاف کر دیا زید کو، اسی کہ تم نے تہمت لگائی ہے میں معاف کرتا ہوں، زید خدا کے یہاں تک گناہ گار، سزا صرف اس کی معاف ہوئی ہے دنیا میں، آخرت کی سزا ہے. اور پھر مومن کو حق نہیں ہے کہ واپس لے لے اپنے معافی کو. اس طرح قرضے کا مسئلہ، آپ نے کسی کو قرضہ دیا پھر معاف کر دیا، پھر ایک دن کے بعد کہا کہ نہیں نہیں وہ میں غلطی سے معاف کر دیا، بھولے سے معاف کر دیا، اور اب تو مجھے خود ضرورت ہے، میں اپنی معافی واپس لیتا ہوں، اب نہیں ہے معافی واپس لینے. اسی طرح یہ والا مسئلہ بھی. اچھا اب دیکھیے ٹیکنیکل پوائنٹ رکھا سمانے کا مولا، اگر سیٹ اس کے اوپر یہ الزام لگایا کہ یبن الفائلہ، اے زناکار عورت کے بیٹے، اور سیٹ نے اس کو معاف کر دیا، تو کیا پھر یہ معافی نہیں جا سکتی؟ امام نے کہا کہ زید کو معاف کرنے کا حق ہی نہیں. اگر یہ جملہ تھا، اگر یہ کہا زید نے مومن کہ تم زناکار ہو، تو زید معاف کر سکتا اور معاف کر کے معافی واپس نہیں ہوگی. لیکن اگر کہے کہ تم برا عمل کرنے والی کے بیٹے ہو اور زید نے معاف کر دیا، یہ معافی غلط، اس لیے کہ اس نے زید پہ تہمت نہیں لگائی ہے، زید کی ماں پہ تہمت لگائی. ماں اگر معاف کر دیتی تو معافی کا مسئلہ ہوتا، زید کو کوئی حق ہی نہیں ہے کہ معاف کرے اس تہمت پر. اگر یہ بدنام زید ہوا تو عقیل زید کی ہو، شرمندگی زید کی ہو، لیکن زید کو معافی کا کوئی حق ہی نہیں ہے اور پکڑنے کا بھی کوئی حق نہیں. اس آدمی کو پکڑ کے عدالت میں لے جائے اس کا بھی حق نہیں، سارا مسئلہ ماں کا. لیکن اب دیکھیے پھر بات سے بات نہیں کی، لیکن اگر اس کی ماں مر چکی اور زید اس کا واحد وارث، تو اسے حق ہے کہ وہ کہہ دے کہ میں نے تمہیں معاف کیا. کیونکہ جس طرح مال اور دولت ماں کے بیٹے کو وراثت میں ملتا، اس طرح تہمت لگانے والے کو سزا دینے کا حق یہ بھی ماں کا ہے، مر جائے تو وراثت میں منتقل ہوگا. وہ اصل آدمی اگر معاف کر کے مرے تو ختم ہو گیا حق، لیکن اگر بغیر معاف کیے مر جائے تو یہ حق بھی منتقل ہوتا ہے وراثت میں. وراثت خالی پیسے کا نام نہیں، خالی مکان کا نام نہیں، خالی جائیداد کا نام نہیں، وراثت حق کا بھی نام. کہ اب یہ حق زید کو ہے، اب اگر زید معاف کرے تو معاف کر سکتا. تو یہ چوتھی شرط کہ جس پر تہمت لگائی جا رہی وہ اگر معاف کر دے گناہ گار کو تو معافی ہو جائے، لیکن ایک دفعہ معاف کر کے واپس معافی نہیں لے سکتا. اور اگر یہ معاف کر دے تو اس کی سزا ختم، لیکن اللہ کے یہاں وہ گناہ گار ہے تہمت لگانے والا. مومن نے معاف کیا ہے، حقوق الناس ختم ہو گئے، لیکن تہمت لگانا یہ حق اللہ بھی ہے، اللہ کا قانون توڑا ہے، اس کی توبہ بہرحال انسان کو کرنا ہوگی. اور پانچویں اور آخری شرط جس کے بعد تہمت کی سزا ملتی، وہ یہ کہ تہمت جو ہے وہ براہ راست لگائی جائے. اگر اشارتاً اور کنایتاً تہمت لگائی جا رہی تو وہ گناہ گار تو ہے، اسے پکڑ کے تعزیر تو دی جائے گی کہ تم ایک مومن کا مذاق اڑا رہے، لیکن اس کو تہمت لگانے کی سزا نہیں ملے گی. اس لیے کہ ایک تو صراحتاً مثلاً ایک مثال میں دے رہا ہوں کہ یہ کہنا کہ تمہاری ماں نے یا تم نے زنا کیا، یہ تو صراحتاً تہمت ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں. لیکن مثلاً یہ کہنا کہ انتا، اب جو میں لفظ کہہ رہا ہوں کوئی گالی نہیں، انتا حرامی یون مثلا، آج کی عربی میں حرامی کہتے ہیں چور کو، گناہگار کو نہیں کہتے. یہ یاد رکھیے گا، بعض اوقات بڑا کنفیوژن ہو جاتا، کوئی چور جو ہو جو پیسے کسی کے چورا کے جاتے. پرانی عربی میں چور کا نام لطف تھا، لام سواد سواد لطف صارف تھا پرانی عربی. جدید عربی میں چور کا نام حرامی. چنانچہ اکثر لوگ جو حج پہ جاتے ہیں بہت کنفیوز ہوتے ہیں کہ اتنا پاک و پاکیزہ مقام اور ایسی تہمتیں چل رہی کہ کسی کو پکڑ لیا کوئی چیز اٹھاتے ہوئے دکان سے، کسی نے پیسے لے کے واپس کرنے سے انکار کیے. تو وہ آج کی عربی میں اس لفظ حرامی کے معنی ہے تم نے چوری کی، حتن وہ معنی نہیں ہے زنا والے، لیکن اس لفظ کے ایک معنی وہ بھی. تو اگر کوئی کسی کو یہ تہمت لگائے عربی زبان کے اندر، تو اس کو اب تہمت کی سزا نہیں ملے گی، کیونکہ اس لفظ کے کچھ اور بھی معنی ہے. یا جیسے فارسی ہے اس طرح حرام، حرام کا بیٹا، یہ کسی بدکار آدمی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جس نے گناہ کیا، اور کسی بے نمازی کے لیے بھی استعمال ہوتا. اب اگر یہ لفظ استعمال کیا گیا تو مطلب زنا نہیں ہوگا، لیکن یہ نہیں ہے کہ آدمی جس نے یہ لفظ استعمال کیا وہ بالکل معاف ہو گیا. نہیں، مومن کی بے عزتی کرنا، مومن کی توہین کرنے کی وجہ سے وہ مجرم ہے، حد نہیں ملے گی، تعزیر ملے گی. تو پانچویں اور آخری شرط کہ جس کے اوپر تہمت لگائی جائے کلیئر تہمت لگائی جائے صاف صاف الفاظ, اور یہ دیکھا جائے کہ تہمت کس پہ لگ رہی. یہ ضروری نہیں ہے کہ جس پہ بات ہو رہی ہے تہمت اسی پہ لگے. جیسے ایک مثال آپ نے, کہ اگر کسی کی ماں پہ تہمت لگائی گئی اور بات اس سے ہو رہی تو اب حق ماں کو رہے گا, بیٹے کو نہیں رہے. باپ پہ تہمت لگائی گئی, گھرانے پہ تہمت لگائی گئی, اب اس آدمی کا حق نہیں. ان پانچ شرطوں کے ساتھ اگر کوئی تہمت لگائے وہ گناہگار ہے اللہ کی بارگاہ میں بھی اور دنیاوی عدالت کے اندر بھی, اور جس پہ تہمت لگی ہے اسے حق ہے اسے قتل کی سزا دلوانے کا. اور اگر یہ پانچ شرطیں نہ ہوں اور پھر تہمت لگائی گئی جیسے کافر پہ تہمت, تو دنیاوی عدالت کی سزا سے تو وہ بچ جائے گا لیکن گناہگار ضرور رہے گا اور قیامت میں اس کو سزا ملے. اور آخری بات یہ کہ یہ جو بدترین گناہ, اس میں ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اسلام اس چیز کا قائل کہ جو آدمی جتنا گناہگار ہے تم فقط اتنا اس کو کہہ سکتے, اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتے. ہمارے یہاں جو بے احتیاطی ہو رہی ہے وہ یہی, ایک عورت خوب میک اپ کی, بننے ٹھننے کی, بیوٹی پارلر جانے کی, گھومنے پھرنے کی عادی بہت زیادہ, اور نہ حجاب کا خیال رکھے نہ مرد اور عورت کے پردے کا خیال رکھے, یہ سب کچھ کرتی, یہ باقی اس کے سارے گناہ, لیکن ان گناہوں کو دیکھ کے ہم اس پر حرام کی اور زنا کی تہمت نہیں لگا سکتے. ایک انسان بڑا لاپرواہ, کبھی عورتوں کے درمیان داخل ہوا جا رہا, کبھی شادی بیاہ کی تقاریب میں داخل ہو رہا, عورتوں سے ہاتھ ملا رہا, اس انداز سے کہ کسی قسم کا شریعت کا خیال نہیں, یہ سارے اس کے گناہ. مگر اتنا ہی گناہ ہم اس پر تصور کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ اس کے بارے میں خیال کرنا اور زبان پھیلانا وہ حرام رہے. ہمارے ہاں جو اصل غلطی ہوتی وہ یہ ہے کہ گناہگار ایک گناہ کر رہا, تو بعض لوگ تو اتنے محتاط ہوتے ہیں کہ بھائی ہم کسی کے معاملے میں پڑھیں گے ہی نہیں, انل منکر کو ترک کر دیتے ہیں, وہ بھی غلط طریقہ, اتنا مردہ ہو جانا. اور بعض لوگ اتنے زیادہ جوشیلے ہوتے ہیں کہ اس کی آدھی غلطی دیتی ہے تو خود اپنے دل سے بنا کے اس کے اوپر لگا دیتے ہیں, وہ بھی غلط. اعتدال کا راستہ, جو قرآن جو اسلام کو صراط کہا گیا ہے بال سے زیادہ باریک پھول, وہ اسی لیے کہ اگر تم نے ایسی مرد اور عورت کو دیکھا جو پردے کا خیال نہ رکھے, جو مرد اور عورت کے درمیان جو امتیاز ہے اس کا خیال نہ رکھے, تو آپ بالکل خاموش ہو جاؤ کہ ہم کیوں کسی کے معاملے میں ٹانگ اڑائیں, وہ بھی اسلام کے خلاف. اور اتنا زیادہ بولنے لگو کہ بغیر دیکھے ان کے بارے میں تصورات کو زبان پہ لے آؤ, وہ بھی غلط ہے. بیچ میں رہنا, اس غلطی پہ ان کو متنبہ بھی کرنا, وارننگ بھی دینا, نہیں انل منکر بھی کرنا, اور صرف اتنا ہی نہیں انل منکر کرنا جتنا منکر ہم پر ثابت ہے شرح, یہاں سے دیکھا ہے یہ چار گواہوں سے دیکھا. تو بہرحال بدترین گناہوں میں سے قصد کا گناہ, قصد کا مطلب یہ ہے کہ سچا یا جھوٹا کسی کے اوپر زنا یا جنسی تعلقات کا الزام لگانا, یہ گناہان کبیرہ میں سے ایک تھا. آج کی پوری تقریر اسی ایک گناہان کبیرہ پر مشتمل رہی, اس کا مطلب یہ کہ آئندہ کی پوری تقریر مسائل فقہ کے لیے وقف ہوگی. یہاں آنے والوں کے لیے پھر میں اپنا اعلان دوہرا دوں جو میں نے شروع میں کیا, کہ اب کچھ ایسی بدقسمتی ہو گئی کہ ہمارے مجمع کے اندر بڑے بڑے صاحبان اجتہاد بھی آنے لگے ہیں, جس کی وجہ سے مسائل بھی ہمیں بہت ہی گہرائی میں جا کے حل کرنا پڑتے ہیں, اور تقریر میں بھی ایک چیز کا خیال کرنا پڑتا. مثلاً اگر یہ میں سب کی آخری شرطیں نہ بتاتا تو پتہ نہیں کتنے سوالات مجمع سے میرے پاس آ جاتے. تو اس اعتبار سے تقریر کے لیے بھی ایک مسئلہ ہے کہ جب زبان کھولتا ہوں تو موضوع بڑھتا چلا جاتا, مسائل کے لیے بھی یہ مسئلہ. تو اب یہ وہ یہاں کا پرانا طریقہ کار کینسل ہو گیا کہ آدھے گھنٹے تقریر اور آدھے گھنٹے مسائل, نہیں کبھی ایک گھنٹے تقریر ہوگی اور ایک مسئلہ نہیں آئے, کبھی پورے پورے گھنٹے مسائل بیان ہوں, کبھی پچاس منٹ تقریر اور صرف دس منٹ کے مسائل, اور کبھی اس کا الٹا. تو بہرحال جو لوگ یہ دونوں چیزیں سننے کے لیے آتے ہیں ان سے میری معذرت کہ اب یہ ممکن نہیں ہو سکے گا, کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ اگر میں یہاں چیز کو نامکمل چھوڑ کے جاتا ہوں تو یہ ایک گھنٹے کا درد پورے ایک ہفتے کے لیے میری ایک مصیبت بن جاتا ہے. جہاں پہ اس درد کا کوئی شریف کسی اور درد میں پہنچا اس نے یہاں کا مسئلہ پوچھ لیا, نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو اس درد کے لوگ ہوتے ہیں بیچارے سب ابھی بچے بچے ہیں, اتنا بڑا مسئلہ ان کے سامنے آتا وہ گھبرا جاتے ہیں کہ اسلام یا شریعت یا فقہ پتہ نہیں کیا بات ہے. اور سوال کرنے والے کیونکہ اس بات کا خیال نہیں رکھ پاتے کہ تابوت کمیٹی کا اسٹینڈرڈ وہ بہرحال نازم آباد یا نیو کراچی کے اندر وہ اسٹینڈرڈ نہیں, تو یہاں کا سوال وہاں پوچھنے کا مقصد وہاں کے ہر آدمیوں کو کنفیوز کرنا. تو اب اس ایک خرابی سے بچنے کے لیے ہمیں اپنا یہ طریقہ کار بنانا پڑا ہے, اور اسی کے ساتھ آج کی گفتگو اس لیے بھی ختم ہوئی کہ تقریباً دس منٹ میں نے آپ کے زیادہ لے لیے, کہ تقریر ایک گھنٹے کی ہونا چاہیے. اس تقریر میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ یہ دو حصوں میں ہوگی, ایک پوری تقریر آج مکمل ہوگی, سوال و جواب کا سلسلہ انشاءاللہ آئندہ ہوگا. 22 دسمبر کو تو ناغا ہے یقینی طور پر, شاید 29 دسمبر کو بھی ناغا ہو جائے. میری پوری کوشش ہے کہ میں ایک ہفتے کے اندر واپس آ جاؤں, لیکن 10 دن کا پروگرام ہے, تھوڑے پرابلم ہو رہے ہیں. تو 15 دسمبر کے جمعے کو یعنی اگلے جمعے کے بعد والے جمعے کو میں صحیح طور سے بتا سکوں گا، لیکن یہ اعلان ابھی سے ہے کہ 22 دسمبر کا جو جمعہ ہے اس میں یہ درس نہیں ہو سکے گا، کیونکہ میں پاکستان سے بہت دور ہوں گا۔ درس اختتام کو پہنچا، درود بھیجے محمد والے۔